أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين يا رب العالمين. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قرآن کو سمجھ کر پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ہم اس کورس کو شروع کرنے والے ہیں اور آپ اس کورس کا آغاز کریں گے انشاءاللہ تعالی، تو ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے اور بہت سارے دوسرے لوگ آپ سے یہ سوال کر سکتے ہیں کہ بھلا قرآن کو ترجمے سے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ یا ہو سکتا آپ سے وہ کہیں کہ اگر ہر کوئی اس طرح سے قرآن پڑھنے لگے گا تو ہر منمانی تشریح کرنے لگے گا، لہٰذا یہ تو کچھ چند علماء کرام کا ہی کام ہے. تو آئیے ہم اس کا آنسر یا اس کا جواب قرآن اور احادیث سے ہی لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا کیوں ضروری ہے. جیسے کہ یہ جو آیت ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہوں، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ تحقیق ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا ہے نصیحت کے لیے، تو ہے کوئی جو نصیحت قبول کرے؟ اب آپ دیکھیں کہ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا ہے. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کتاب کو آسان بنا دیا ہے ہمارے سمجھنے کے لیے، تو پھر ہم کیوں خود سے خود ساختہ باتیں سوچیں اور کہیں کہ نہیں قرآن بہت مشکل کتاب ہے، اسے ہر کوئی ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھ سکتا یا ہر کوئی اس کا ترجمہ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، ہر کوئی ترجمہ نہیں کر سکتا، لیکن ہم پڑھ تو سکتے ہیں، سیکھ تو سکتے ہیں. دوسری بات ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سورہ ابراہیم میں ارشاد فرماتے ہیں، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، اور نہیں بھیجا ہم نے کسی رسول کو مگر اس کی قوم کی ہی زبان دے کر، یعنی اس کی قوم، یعنی کسی بھی رسول کو جو ہم نے بھیجا ہے تو وہ اسی قوم کا آدمی تھا، اسی قوم کی زبان بولنے والا تھا. کس لیے؟ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، تاکہ وہ کھول کر بیان کر دے اسے. حالانکہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کتاب کو یا رسول کو جب کتاب دے کر بھیجی، اور جبکہ وہ کتاب اسی قوم کی زبان میں تھی، اس کے باوجود بھی یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس لیے بھیجا ہے کہ وہ کھول کر بیان کر دے، واضح کر دے اس چیز کو جو اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل ہوا، اور چونکہ اللہ کے رسول اور عرب کی اس وقت کی زبان عربی تھی، تو لہٰذا قرآن کریم عربی میں نازل ہوا. لیکن یہ بات بھی ہم جانتے ہیں کہ قرآن کریم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آخری کتاب ہے، اور اس کو رہتی دنیا تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر لیا ہے. اب ہم جس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، ہماری زبان تو ظاہر سی بات ہے عربی نہیں ہے، تو پھر ہم لوگ کیا کریں؟ ہم اسے کیسے سمجھیں؟ کیا ہم اسے بغیر سمجھے بوجھے صرف ثواب کی نیت سے اس کی تلاوت کر لیں، کافی ہو جائے گا ہمارے لیے؟ نہیں نا جی. بے شک ہم جانتے ہیں کہ اس کے ہر لفظ، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے ہر لفظ پر دستکیاں ہیں، سبحان اللہ. اور میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک لفظ ہے، بلکہ الف ایک ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے، یعنی اگر ہم الف لام میم پڑھتے ہیں تو ہمیں 30 نیکیاں مل جاتی ہیں. تو سوچیے کہ جس کتاب کے صرف تلاوت پر اتنا اجر ہے، تو پھر اس کو سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے میں کتنا اجر نہیں ہوگا. ہم اس کو ملٹی پلائی کر لیں لاکھوں کروڑوں درجے بہتر یا زیادہ سے ہم کو اجر مل سکتا ہے، تو کیوں نہ ہم زیادہ کی طرف جائیں. دراصل شیطان نے ہمیں بس اسی پر اکتفا کرنے کے معاملے میں بہکا دیا ہے کہ بس تم تلاوت کر لو تمہیں 10 نیکیاں مل جائیں گے ایک حرف پہ. ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم اگر اس کو سمجھ کر پڑھیں گے تو ہمیں 10 نہیں ہو سکتا 10,000 نیکیاں ملے، 10,000 نہیں ہو سکتا اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ بڑھا کر ہمیں اس کا اجر عطا فرمائے. تو دراصل ہم بس اسی پر اٹکے ہوئے ہیں کہ ہمیں بس یہی کرنا ہے، ہم اس کے آگے کا نہیں سوچتے. چونکہ قرآن عربی میں نازل ہوا تھا اور اس وقت کے لوگ جو اس کے آس پاس کے مخاطب جو قوم تھی وہ عربی ہی تھی، اس کے باوجود بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے رسول کو ساتھ میں بھیجا اور رسول کو یہ فرمایا، یہ رسول کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ کھول کر بیان کر دیں، وہ واضح کر دیں اس کتاب کے احکامات کو، اس کتاب کی باتوں کو. تو لہٰذا کتنا ضروری ہے اس کتاب کا جو مقصد ہے کہ لوگوں کو واضح طور پر اس کے احکامات سمجھ میں آ جائیں، یعنی وضاحت سے، ڈیٹیل میں. کیونکہ جب تک ہم وضاحت کے ساتھ اس کتاب کو نہیں سمجھیں گے، یقین جانیے کہ ہماری زندگیاں نہیں بدل سکتی. پھر ایک اور چیز، ہم اپنے دل میں یہ پہلے تو احساس پیدا کریں کہ یہ جو کلام ہے، یہ جو کتاب ہے، یہ رب العالمین کی ہے، اس کی طرف سے بھیجی گئی ہے، جو معبود بھی ہے اور حاکم بھی ہے، شہنشاہ کائنات ہے. یہ قرآن اسی کی طرف سے انسانوں کے نام ایک پیغام، ایک میسیج ہے، اور اس میں انسانیت کے تمام جدید قدیم جو بھی نئے مسائل، پرانے مسائل، سب کا حل اس میں موجود ہے. اگر ہم اس کو اس نظریے سے پڑھیں گے تو یقین جانیے کہ ہر مسئلے کا حل ہمارے پاس ہمیں فوراً ملتا چلا جائے گا. یہ پیغام کسی خاص زمانے کے لیے نہیں، کسی خاص ملک کے لیے نہیں، کسی خاص قوم کے لیے نہیں ہے، بلکہ قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے لیے ہے. پھر اس کا اصل مقصد دعوت اللہ ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرما دیا کہ تم قرآن پڑھ لو بس ختم، نہیں. اللہ تعالیٰ کا فرمانا یہ ہے کہ تمہیں امت وسط بنایا گیا ہے، تم شہداء علی الناس ہو، کہ لوگوں پر تم کو گواہ بنایا جائے گا. تو یہ پیغام ہمیں دوسروں تک پہنچانا ہے، اور یہ ایک انقلابی پیغام ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی اللہ کے رسول اس کتاب کو لے کر اٹھے اور اس کتاب کی دعوت کو لے کر اٹھے، تو آپ نے ایک انقلاب برپا کر دیا. 23 سال کے عرصے میں اللہ کے رسول نے وہاں کے عرب کی، مکہ اور مدینہ اور اطراف کا جو علاقہ تھا، وہاں کی حالت بالکل بدل گئی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن ایک انقلابی پیغام ہے. جب قرآن پر ہم عمل کرنے لگیں گے تو ایک انقلاب آئے گا، اور انقلاب وہ کیسا ہوگا؟ جس میں اللہ کی بندگی میں بندھے ہوئے لوگ ہوں گے، جو اللہ کی عبادت کرنے والے ہوں گے، جو ہر کام اللہ کی مرضی کے مطابق کرنے والے ہوں گے. دوسری بات، اس کتاب کے ذریعے سے ہی آج امت مسلمہ دوبارہ اپنے اس بہترین مقام پر فائز ہو سکتی ہے جیسے کہ صحابہ کرام نے اس پر عمل کر کے دکھایا تھا. یہ کتاب دراصل ہمیں بھولا ہوا سبق یاد کراتی ہے کہ اے مسلمانوں، تم وہی لوگ تھے جنہوں نے روم اور فارس کو شکست دی، جنہوں نے دنیا کے ایک حصے کو فتح کر کے بتایا. تو یہ ہمیں بھولا ہوا سبق یاد دلاتی ہے. پھر یہ کتاب ہمیں یاد دلاتی ہے کہ دراصل تم ہی امام ہو، تم ہی لوگوں کو گائیڈ کر سکتے ہو، تم ہی لوگوں کے رہنما بن سکتے ہو، کیونکہ کسی کے پاس یہ ہدایت نہیں ہے. پھر اسی پیغام کے ذریعے سے ممکن ہے کہ ہم اللہ کی رضا بھی پا سکیں، کیونکہ جب تک ہم نے اس پیغام رسانے کا حق ادا نہیں کیا، تو سمجھ لیجئے کہ ہم اب اللہ کے آگے بھی مبغوث ٹھہریں گے. آگے ہم سورہ فاتحہ میں پڑھیں گے انشاء اللہ تعالیٰ. ہم دیکھتے ہیں کہ اس پیغام کو پہنچانے کے لیے اللہ کے رسول نے اپنی پوری مکی اور مدنی زندگی، 23 سالہ زندگی، آپ نے ہر لمحہ، ہر وقت اسی فکر میں اور اسی دعوت کو عام کرنے میں گزار دی. تو لہٰذا یہ عظیم کتاب کیا پیغام دیتی ہے، کیا انقلاب لانا چاہتی ہے، اور ہم سے کیا کام لینا چاہتی ہے، یہ ہمیں کیسے معلوم ہوگا؟ اسی کتاب کو پڑھ کر، اس کے معنی پر غور کر کے، اس کے تفسیر میں جا کے. اس کو جب تک ہم کھول کر، واضح کر کے ہم نہیں پڑھیں گے اور سمجھیں گے، تب تک ہمیں یہ بات صحیح طریقے سے معلوم نہیں ہو سکتی. جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کتاب ہے ہی ان لوگوں کے لیے، متقی لوگوں کے لیے راہ کھولنے والی ہے، یعنی متقی انسانوں کے لیے یہ اپنے دروازے کھول دیتی ہے، اپنی اس کی حکمت کی باتیں متقی لوگوں پر واضح ہوتی چلی جاتی ہیں. پھر کس کی طرف سے نازل کی گئی ہے؟ سورہ شعرا میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اس کی طرف سے نازل کردہ ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، یعنی کوئی عام انسان کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ رب کائنات کی جانب سے کتاب نازل کی گئی ہے. پھر اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں فرماتا ہے کہ اے انسانوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے برہان یعنی دلیل آ گئی ہے اور ہم نے تمہاری طرف چمکتی ہوئی روشنی بھیج دی۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں قرآن کو چمکتی ہوئی روشنی کہا گیا ہے، تو دراصل یہ ایک لائٹ ہے جو ہمیں راستہ دکھاتی ہے، ہدایت پر چلنے کی ہمیں اس میں مدد دیتی ہے۔ تو جب تک اگر ہم اس روشنی کو ہی نہیں سمجھیں گے، اس روشنی کو لے کر آگے نہیں بڑھیں گے، تو ہم تو خود راستہ نہیں دیکھ سکیں گے۔ تو کتاب دراصل ایک روشنی ہے، ایک ہدایت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سورہ جاثیہ میں فرماتے ہیں، یہ قرآن لوگوں کے لیے بصیرتوں کا مجموعہ ہے اور ہدایت کا ذریعہ ہے، اور یقین کرنے والوں کے لیے بڑی زحمت ہے۔ اب آپ یہاں دیکھیے، بصیرت کسے کہتے ہیں؟ بصیرت اسی کو کہا جاتا ہے نا کہ جو چیز سامنے نہیں نظر آتی لیکن دور اندیش نظریں اسے دیکھ لیتی ہیں۔ تو دراصل یہ ہمیں وہ حکمت بتاتی ہے، ان حکمتوں سے ہمیں آراستہ کرتی ہے جس کی وجہ سے یہ کام ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ دعوت اللہ کا جو کام ہے وہ آسان ہو جائے گا۔ پھر آگے ایک جگہ اور اللہ تعالیٰ سورہ یونس میں ارشاد فرماتے ہیں، اے انسانوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آ گئی ہے اور شفا بھی، ان بیماریوں کے لیے جو سینوں میں یعنی دلوں میں ہوتی ہیں، اور اہل ایمان کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ تمام جو روحانی اور باطنی جو بیماریاں ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کتاب کے ذریعے سے ہی تمہیں شفا مل سکتی ہے۔ اس کتاب میں ان تمام بیماریوں کے لیے شفا موجود ہے، اس سے بڑھ کر اور ہمیں کیا چاہیے؟ پھر ایک جگہ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم قرآن کے ذریعے سے وہ چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور ظالموں کے حق میں تو اس سے نقصان ہی بڑھتا ہے۔ یہ بنی اسرائیل کی آیت کا ترجمہ ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر بتا دی گئی کہ قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بھلائیاں رحمت ہی نازل فرماتا ہے، اور ہمیں اس کی بھلائیاں اور رحمتیں کیسے پتہ چلے گی جب تک ہم اسے پڑھیں گے نہیں؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اسے پانی میں گھول لیں اور پی لیں، اسے تعویذ میں باندھ کر گلوں میں لٹکا لیں، نہیں، بلکہ جب ہم اس کتاب کے مطابق عمل کریں گے تو رحمتیں خود بخود برسیں گی۔ ہم اس کتاب کے مطابق عمل کریں گے تو ہر طرف سے ہم پر رزق کے دروازے کھل جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمیں گھیر لے گی۔ تو لہٰذا یہاں اس لیے کہا جا رہا ہے کہ تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت اور اس میں شفا بھی ہے۔ پھر ایک حدیث آتی ہے صحیح مسلم کی، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس کتاب پر عمل کرنے والوں کو عروج عطا فرمائے گا، اور اس کی خلاف ورزی کرنے والوں کو پستی میں گرائے گا۔ یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں ہماری عزت ہو، تو اس کے لیے اس کتاب کی طرف ہی ہمیں پلٹنا ہوگا، لوٹنا ہوگا، کیونکہ اسی کتاب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ قوموں کو عروج و زوال عطا کرتا ہے۔ پھر بخاری کی ایک اور حدیث ملتی ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہی چیز اس امت کے آخری لوگوں کی اصلاح کے لیے ناگزیر ہے جس سے اس کے پہلے لوگوں کی اصلاح ہوئی۔ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اب یہاں دیکھیے کہ اس امت کی اصلاح کے لیے وہی چیز بہتر ہو سکتی ہے جو کہ پہلے لوگوں کے لیے بھلائی ثابت ہوئی تھی۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے قرن اولا کا جو دور تھا، ہمارا اولین دور تھا، اس میں صحابہ کرام کو جو عزت اور جو منزلت نصیب ہوئی تھی، وہ اسی قرآن کی وجہ سے ہوئی تھی۔ تو اگر آج بھی ہم چاہتے ہیں کہ وہی عزت، وہی رسپیکٹ آج ہم کو ملے، تو وہ اسی قرآن کے ذریعے سے ہی ممکن ہے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ امت یہ فریضہ کیسے ادا کرے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ جب تک وہ اسکلز، وہ ٹیلنٹ، وہ تعلیم ہمارے اندر نہیں ہوگی، تب تک ہم آگے اس بات کو نہیں پہنچا سکتے۔ لہٰذا اب یہ امت مسلمہ کا فرض اور ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن کی تعلیم کو حاصل کرے، اس قرآن کو سمجھے، اور یہ اس عظیم کام کو انجام دینے کے لیے وہ اپنے آپ کو قرآن میں غرق کر دے۔ جیسے کہ علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ قرآن میں ہو غوطزن اے مرد مسلمہ، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ یعنی ایک کردار کی جو پاکیزگی اور بلندی ہو جب ہو سکتی ہے، اسی وقت ممکن ہے جب تک کہ ہم اس قرآن میں غرق نہیں ہوں گے، ہم اس کو ہم اپنے اندر سمیٹ نہیں لیں گے، جب تک ہم اس پر غور و فکر نہیں کریں گے، ہم دن رات ہمارا جو ہے معاملہ قرآن کے ساتھ جب تک نہیں ہمارا رشتہ جڑے گا، تب تک ہم اس عظیم مقصد کو، اس عظیم کام کو ادا نہیں کر سکتے، لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس قرآن کو سمجھ کر پڑھیں، ہم اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں کہ ہم کو اس کتاب میں غور و فکر کرنا ہے، اس کتاب کو سمجھنا ہے، اس کتاب کا حق ادا کرنا ہے، اور امت مسلمہ کو دوبارہ اس کی اس عظیم جو ذمہ داری ہے اس کی طرف واپس لوٹانا ہے، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہم کتاب کو سمجھ کر پڑھیں گے اور اس کی تعلیم کو عام کریں گے۔ اسی مقصد کے تحت یہ فہم قرآن انسٹیٹیوٹ وجود میں لایا گیا ہے۔ اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ لوگوں میں اور خصوصاً خواتین میں دین کی تعلیم عام ہو، لوگ قرآن سے اپنا رشتہ جوڑیں، لوگ قرآن کے قریب ہوں، اور قرآن کے ذریعے سے اللہ کی معرفت ان کو حاصل ہو، اور پھر اللہ کے رسول کی سنت بھی انہیں معلوم ہو۔ لہٰذا اس کورس کو جو ترتیب دیا گیا ہے اس میں یہی باتیں ہوں گی کہ قرآن کا لفظی ترجمہ ہوگا، قرآن کی تفسیر ہوگی، اور جو لوکل اس میں کرنے والے لوگ ہوں گے سینٹر میں، وہاں پر ان کو سیرت بھی پڑھائی جائے گی الرحیق المختوم سے۔ اگر کہیں لوگ الگ الگ دوسرے شہروں میں یہ کورس کرنا چاہتے ہیں تو اگر وہ چاہیں تو چند لوگ مل کر اس کورس کو شروع کر سکتے ہیں، سی ڈی وہ سن لے تفسیر کی، لفظی ترجمے کے لیے ان کو پارا پرووائڈ کیا جائے گا، بھیجا جائے گا، اور چاہیں تو وہ لوگ مل کر سیرت کی کتابوں کا مطالعہ بھی کر سکتے ہیں، اور تجوید بھی اس کورس میں شامل رہے گی۔ تو 2 سال کا یہ کورس ترتیب دیا گیا ہے جس میں قرآن کو معنی اور تفسیر کے ساتھ پڑھایا جائے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ اس کا مقصد اگر آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہر مسلمان گھرانہ اس پیغام کو سمجھنے اور سمجھانے کا مرکز بن جائے، ایک سینٹر بن جائے، ہر مسلمان گھرانے میں اس تعلیم کو عام کیا جائے تاکہ ہر کوئی قرآن سے واقف ہو اور اس کے احکام سے وہ واقف ہو۔ پھر ہر گھر کے تمام افراد اس کام کے لیے دن میں ایک وقت مقرر کر کے روزانہ ایک صفحہ یا چند آیت کا ترجمہ سیکھنے اور سکھانے میں صرف کریں۔ اگر کوئی کچھ چند لوگ مل کر کرتے ہیں تو بھی بہت اچھی بات ہے، اور اگر ایک گھر کے افراد ہی اگر زیادہ افراد ہوں تو وہ لوگ دن میں وقت مخصوص کر لیں اور اس کو سمجھیں اور پڑھیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، اور ہم نے نازل کیا آپ کی طرف اس ذکر کو، یعنی اللہ کے رسول سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں، ہم نے اس قرآن کو آپ کی طرف نازل کیا اس ذکر کو تاکہ آپ لوگوں میں اسے کھول کر بیان کر دیں۔ تو لہٰذا اسی وضاحت سے بیان کرنے کے لیے، اس کو وضاحت کے ساتھ لوگوں تک عام کرنے کے لیے، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اس دنیا سے جا چکے، اب کوئی نبی نہیں آنے والا، لہٰذا اس کام کو اب امت مسلمہ کو انجام دینا ہے، اور یہ کام ہم لے کر اٹھے ہیں۔ تو لہٰذا سب سے پہلی اولین ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں تک اس کو کھول کر بیان کر دیں، اس کو وضاحت کے ساتھ بیان کر دیں اس کے احکامات کو، تاکہ ہماری دنیاوی اور اخروی فلاح، کیونکہ اسی سے ہماری دنیاوی اور اخروی فلاح ممکن ہے۔ تو یہ ہمارا مقصد ہے، اور قرآن کو سمجھ کر پڑھنا اسی لیے ضروری ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا خود ارشاد ہے کہ ہم اس کو وضاحت کے ساتھ لوگوں کے سامنے بیان کر دیں۔ 1-3 باتیں اور جو ضروری تھیں وہ یہ ہیں کہ ہو سکتا پھر بھی آپ سے کچھ لوگ سوال کریں کہ کیا ضرورت ہے اس قرآن کو پڑھنے کی، اس کے ترجمے آلریڈی موجود ہیں، بالکل الحمدللہ بہت بہترین ترجمے ماشاءاللہ علماء کرام نے کی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے اور تمام علماء کرام کی صحیح اور کوشش کو قبول فرمائے۔ لیکن چونکہ آپ دیکھیں کہ خواتین میں ہم یہ کام عام کرنا چاہ رہے ہیں، اور خواتین میں خصوصاً اس لیے ہم عام کرنا چاہ رہے ہیں اس پیغام کو کیونکہ نسلوں کی پرورش کا جو دار و مدار ہے، یہ نسلوں کی پرورش کی جو ذمہ داری ہے وہ اللہ تعالیٰ نے عورت پر ڈالی ہے۔ ماں کی گود پہلا مدرسہ ہوتی ہے، یہ بات ہم سبھی جانتے ہیں، اور بہت مشہور کہاوت ہے کہ بچہ اسکول میں بعد میں سیکھتا ہے، دنیا سے بعد میں سیکھتا ہے، پہلے وہ اپنی ماں سے سیکھتا ہے۔ تو اگر مائیں حامل قرآن ہوگی، اگر مائیں عامل قرآن ہوگی تو کیسی نسل پرورش پائے گی انشاءاللہ تعالی، جیسے کہ ہم صحابیات کو دیکھتے ہیں کہ صحابیات نے اس طرح سے عمل کر کے دکھایا کہ کہا جاتا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے ہجرت کر کے، تو ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی خدمت میں حاضر ہوئیں، اور ہم جانتے ہیں کہ وہ تنہا تھی اور ان کے شوہر بھی ساتھ نہیں تھے. وہ کہتی ہے کہ اے اللہ کے رسول، یہ بچہ ہے، اس کی عمر 10 سال ہے اور اسے ویسے تو اور کچھ نہیں آتا لیکن یہ لکھنا جانتا ہے، تو اے اللہ کے رسول میں اس کو آپ کی خدمت کے لیے مخصوص کرتی ہوں، آپ سے آپ اس سے جو کام لینا چاہیں لیجئے. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال تک رہے، اور اس قدر آپ سے تقریباً 2000 کے قریب آپ سے حدیثیں مروی ہیں. اللہ کے رسول نے 10 سال تک انہیں اپنے ساتھ رکھا اور انہیں خاص دعا سے نوازا. اللہ کے رسول نے ان کے لیے دعا کی تھی کہ اللہ برکت دے تمہارے اہل میں اور مال میں. کہا جاتا ہے کہ ان کے تقریباً 100 اولادیں ہوئیں انہیں، ماشاءاللہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور سب کے سب جو ہے وہ تقریباً دین کا علم حاصل کرنے والے اور دین کے علم کو پھیلانے والے تھے. اور خود انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کام کیا کہ اللہ کے رسول کی احادیث کو عام کیا، پہلے اسے خود یاد کیا پھر اسے عام کیا، اور بہت ماشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ سمجھ دی تھی، تو لہٰذا فقہی مسائل میں آپ نے بہت زیادہ کام کیا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. تو آپ دیکھیں کہ ایک خاتون کی وجہ سے، ایک خاتون کا وہ کام تھا، ایک خاتون نے ایک بچے کو اللہ کے رسول کی خدمت میں دیا، اور بدلے میں آپ دیکھیں کہ اس خاتون کی وہ ایک نیکی کس قدر جو ہے آگے بڑھ کر ان کے لیے صدقہ جاریہ ثابت ہوئی، کیونکہ جب ان کی اتنی اولادیں تھیں اور ان اولادوں میں بھی جو ہے تقریباً لوگوں نے جو ہے ان کے نیک کام کیے، تو یہ اجر کس کو جاتا رہے گا؟ انہی خاتون کو، کیونکہ انہی کے خاندان سے وہ تھے. تو لہٰذا خواتین جو کام کر سکتی ہیں وہ کوئی اور نہیں کر سکتا، یہی اپنے بچوں کو پروان چڑھاتی ہیں. تو جب خواتین دین کا علم حاصل کریں گی، ان کے پاس قرآن کا علم ہوگا، تو وہ اپنے بچوں میں بھی اسی چیز کو منتقل کرے گی. ایک ماں اپنے بچے کو صرف دودھ ہی نہیں پلاتی بلکہ وہ اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنی ہر چیز اس میں فیڈ کر دیتی ہے. تو اگر ماں انشاءاللہ تعالی نیک ہوگی تو اس کی اولاد بھی ویسی ہی نیک ہوگی، اللہ نے چاہا تو. تو اسی لیے ہم خواتین میں اس پروگرام کو، اس فہم قرآن کو عام کرنا چاہتے ہیں. اور دوسری بات جو ہے، اگر کوئی سوال کرتا ہے آپ سے کہ یہ قرآن پھر بھی پڑھنا کیوں ضروری ہے، تو ہم بتا سکتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ قرآن چونکہ اللہ تعالیٰ نے عربی زبان میں نازل کیا تھا، اور ہماری زبان، خصوصاً ہم ہند و پاک میں رہنے والے جو لوگ ہیں ان کی زبان اردو ہے، ہم قرآن کو ایز اٹ از نہیں سمجھ سکتے عربی میں کیا بتایا جا رہا ہے جب تک کہ ہم اس کے ترجمے سے واقف نہ ہوں. اس لیے ضروری ہے کہ ہو سکتا ہے جہاں پر، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تلاوت کا جو انداز تھا وہ یہ تھا کہ جب کوئی مانگنے والی چیز آتی قرآن کی آیتوں میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح سے تلاوت کرتے کہ آپ کا انداز طلب کرنے کا سا ہوتا، دعا مانگنے کا سا ہوتا. جب کسی چیز سے پناہ مانگنی ہوتی، اگر دوزخ کی آیتیں آتی تو اللہ کے رسول اس پر روتے بھی تھے اور اسے پناہ بھی مانگتے تھے، اور جب جنت کا ذکر آتا تو اللہ کے رسول وہ بھی اللہ تعالیٰ سے طلب کرتے تھے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس قرآن کا ترجمہ یا ہمیں اس کے معنی معلوم نہیں اور جہاں جو چاہیے تھا ہم وہ نہ کریں بلکہ کچھ اور کر لیں، تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو ترجمے سے پڑھیں. جیسے یوسف قرضاوی نے ایک بہت اچھی مثال دی تھی، علامہ یوسف قرضاوی نے، کہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر بہت سارے بٹنس لگے ہوئے ہوں لائٹس کے، جس میں لائٹ کا بھی بٹن ہے، فین کا بھی بٹن ہے، اور بھی بہت ساری چیزوں کے اس میں بٹنس ہیں. اب آپ سے اگر کوئی کہتے کہ فین آن کریے، اب ان بٹنس پر کسی چیز کا نام نہیں لکھا ہوا ہے کہ یہ فین کا بٹن ہے، یہ لائٹ کا بٹن ہے. اب جب آپ کو فین آن کرنے کے لیے کہا گیا، اب چونکہ آپ کو معلوم نہیں تو ہو سکتا آپ لائٹ کے بٹن پر ہاتھ رکھ دیں اور فین کی بجائے لائٹ آن ہو جائے. اسی طرح سے اگر آپ کو لائٹ آن کرنے کے لیے کہا گیا اور آپ کو بٹن معلوم نہیں تو ہو سکتا آپ لائٹ آن کرنے کی بجائے فین آن کر دیں. تو اگر لکھا ہوا ہوتا تو آپ صحیح بٹن کو پریس کر کے وہی چیز آن کرتے. اسی طرح سے قرآن میں جس وقت جس چیز جو آیتیں آئی ہیں کہ کہیں جنت کا ذکر ہے، کہیں جہنم کا ذکر ہے، کہیں قوموں کے عبرتناک عروج و زوال کی کہانی ہے، اور کہیں پر اللہ تعالیٰ کا غضب بھڑکا ہے قوموں پر، کہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت آئی ہے. تو ایسا نہ کہ جہاں جو چیز مانگنا ہو، جب آپ کو صحیح الفاظ کی معنی ہی نہیں معلوم تو آپ کی آواز میں وہ رقت، وہ نرمی یا وہ پناہ مانگنے کی عاجزی کیسے آئے گی؟ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس قرآن کو سمجھ کر پڑھیں۔ پھر دوسری چیز، ایک اور کسی اسکالر نے بہت ہی اچھی بات کہی اور وہ ہم سب تقریباً آپ لوگوں نے بھی سن ہی رکھا ہوگا، کہ اگر آپ کے پاس کسی ملک یا کسی کہیں اور سے شہر سے کوئی خط آتا ہے اور وہ خط آپ کی لینگویج میں نہیں ہے، کسی اور لینگویج میں ہے لیکن ہے آپ کے نام، اب آپ بتائیں کہ کیا آپ اس خط کو ویسے ہی رکھ دیں گے؟ نہیں، بلکہ کیا ہوگا، آپ کو بے چینی لاحق ہوگی کہ نہیں، اس خط میں کیا ہے مجھے معلوم ہونا چاہیے، میرے نام کیا میسج آیا ہے۔ آپ کیا کریں گی، فوراً جائیں گی اس زبان کے جاننے والے کے پاس، اور پھر جب تک آپ اس خط کا میسج پڑھ نہ لیں آپ کو سکون نہیں ملے گا۔ تو بس یہ بھی سمجھے کہ یہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا میسج ہے، ہم امت مسلمہ نہیں بلکہ تمام انسانیت کے نام۔ اب اگر ہم اس خط کو، اس پیغام کو، اس میسج کو ہم سمجھ نہیں رہے ہیں بلکہ بے سمجھے بوجھے ہم اس کو پڑھ رہے ہیں، تو آپ بتائیے کہ پھر ہمیں کیسے معلوم ہو کہ اس میں میسج کیا ہے ہمارے لیے، پیغام کیا ہے ہمارے لیے؟ اس لیے اس کا جاننا، سمجھنا اور پڑھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو قرآن سمجھ کر پڑھنا دراصل یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم کوئی نعوذ باللہ عالم دین بن جائیں یا ہم بہت بڑے عالم و فقیہ اور مجتہد بن جائیں، نہیں، بلکہ صرف اپنی ذات کے لیے ہے اور اپنے خاندان کے لیے کہ ہم اپنی اصلاح کر لیں، ہم اپنے آپ کو سنوار لیں، کم از کم ہم پہلے خود تو اس قرآن پر، اس کے احکامات پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ جب ہم خود عمل کرنے والے بنیں گے تو ہمارا کردار، ہمارا عمل بہترین دعوتی نمونہ بن جائے گا ہماری دعوت کے کام کے لیے، کیونکہ کچھ باتیں جو ہے کردار سے ہوتی ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام نے اپنے کردار سے ہی کر دکھایا۔ تحریر سے ممکن ہے نہ تقریر سے ممکن وہ کام جو انسان کا کردار کرے ہے، تو لہٰذا اس قرآن کو پڑھنے سے ہو سکتا ہمارا کردار سنور جائے اور یہی پھر ہمارے لیے کارآمد ثابت ہو آگے ہماری دعوت دین کے لیے۔ اب اس کے لیے چند ضروری نوٹس جو ہیں وہ آپ اپنے پاس لکھنے تو زیادہ اچھا ہوگا، کہ آپ کو کرنا کیا ہے کہ لفظی ترجمہ آپ کو یاد کرنا ہوگا، ورڈ ٹو ورڈ میننگ، اس کے بعد آپ کو تفسیر سننا ضروری ہے، کیونکہ جب تک آپ تفسیر نہیں سنیں گے آپ نے سمجھے حق ادا نہیں کیا، اور تفسیر سن کر اس میں کے جو اہم پوائنٹس ہیں اور خصوصاً جو سوالات ہوں گے اس کو آپ نوٹ کریے گا۔ پھر ہر لیسن میں آپ کو قرآن کے لفظ کے روٹ ورڈز بتائے جائیں گے، ان روٹ ورڈز کو بھی آپ کو لکھنا ضروری ہوگا۔ روٹ ورڈز دراصل کہتے ہیں روٹ کے معنی جڑ ہیں، تو دراصل قرآن میں جو لفظ جس سے بنا ہے تو تقریباً وہ تین لیٹر پر مشتمل ہے، جیسے کہ الف با تا سا، تو ہو سکتا ہے کوئی ایک لفظ جو بنا ہوگا وہ تین لیٹر پر مشتمل ہوگا، تو وہ روٹ ورڈ آپ کو بتائے جائیں گے، تو وہ بھی آپ ضرور لکھا کریں کیونکہ اسی سے وہ لفظ قرآن میں گھومتا رہا ہے، اور اسی تھری لیٹر پر مشتمل جو ایک لفظ بنتا ہے وہ اپنی شیپ بدلتا رہتا ہے، اور قرآن میں ایک ہی لفظ کئی دفعہ آیا ہے الگ الگ معنوں میں، کہیں پر وہ سنگولر کے معنی میں ہے، کہیں پلورل کے معنی میں ہے، کہیں میل جینڈر کے لیے، کہیں فیمیل جینڈر کے لیے ہے۔ تو لہٰذا اگر ایک روٹ ورڈ آپ کو یاد ہوگا اور ایک بار آپ نے اس کے معنی یاد کر لیے تو وہ الفاظ قرآن میں کہیں پر بھی پھر وہ کسی اور شیپ میں آیا ہو، اگر آپ کو اس کا روٹ ورڈ معلوم ہوگا تو آپ کو فوراً اس کے معنی آپ کے ذہن میں آ جائیں گے۔ تو یہ آسانی کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا گیا ہے۔ تو آپ کو تفسیر لکھنی ہوگی، اس میں سے خاص طور سے روٹ ورڈز کو آپ کو انڈر لائن کرنا ہوگا اور لکھنا ہوگا، اور پھر اس کو آپ کو بار بار دہرانا ہوگا۔ ہفتے میں چار لیسن ہم نے ڈیوائڈ کیے ہیں کہ ایک ہفتے میں اگر چار لیسن کمپلیٹ کرتے ہیں تو آپ کا دو سال میں انشاءاللہ تعالی یہ کورس مکمل ہو جائے گا لفظی ترجمے اور تفسیر کا، اور مزید جو معلومات آپ کو مل سکتی ہے وہ ہمارے پمفلٹس ہیں، آپ چاہیں تو اس سے اس معلومات کو حاصل کر لیجئے گا۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ وہ اس کام میں ہماری مدد فرمائیں، ہمیں سیکھنے، سکھانے اور عمل کرنے والا بنائیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔